بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات نماز سے فارغ ہو گئے ہیں اور کوئی مصروفیت نہیں ہے تو تشریف رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف میں مشغول رہیں. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول جهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. الله تبارك وتعالى نے قرآن کریم میں سورة حجرات نازل فرمائی ہے اور اس سورت کے اندر مفسرین نے احکام کے لحاظ سے دو احکام کی تقسیم کی ہے. سورت کی ابتداء میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام اور مسلمانوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھائے ہیں کہ نبی سے کس طرح بات چیت کی جاتی ہے اور بارگاہ نبوت کے اندر کے آداب کیا ہیں اور پیغمبر کے سامنے کون سے کام اور کون سے افعال اس سے بچنا ضروری ہے. اسی طرح دوسری جو سورت کا حکم ہے وہ مسلمانوں کا آپس میں کس طریقے سے معاملہ ہو, آپس میں تعلقات کیسے ہوں, ایک دوسرے کے بارے میں گمان اور خیال کیسا ہو, اس کا بیان ہے. دوسروں کو دل آزاری نہ کی جائے, غلط ناموں سے نہ پکارا جائے, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اور اسی طرح اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْم, یہ بھی اسی صورت میں ہے, بعض گمان وہ گناہ ہے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, کیا آپ میں سے کسی کو پسند ہے کہ کسی مردہ ساتھی کا گوشت کھایا جائے. تو سورہ حجرات یہ ان سورتوں میں سے ہے کہ جس کے اندر بے شمار احکام نازل ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا نزول جب فرمایا تو اس کے ذیل میں مفسرین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نبوت عالم اسلام اور عالم اطراف میں ہر طرف پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور زمین کے کونے کونے سے اسلام کی طرف لوگ امٹ کر آ رہے تھے. اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی ملک یا قبیلے یا قوم کے کچھ افراد وہ مدینہ منورہ آ جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تھے, آپ سے ملاقات کر لیتے تھے, آپ کی نبوت کی تصدیق کر کے آپ سے اسلامی احکام سیکھتے تھے, اور اس کے بعد پھر واپسی کا جب وقت آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی ایک فرد کو امیر مقرر کر دیا کرتے تھے, اور وہ امیر پھر مدینہ منورہ سے رابطے میں ہوتا تھا اور کسی قسم کے مسائل کی صورت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خط و کتابت یا پیغام کے ذریعے سے رہنمائی حصول کرتا تھا. جب بنو تمیم کا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, بنو تمیم یہ عرب کا بہت بڑا قبیلہ ہے اور بہت ہی طاقتور اور اپنی ایک پہچان رکھنے میں, اسی طرح لغت میں بھی ان کی اپنی ایک پہچان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو تمیم کے آمد سے صحابہ کرام میں خوشی کی لہر تو تھی کہ ایک بڑا قبیلہ, مضبوط افراد وہ آ گئے اور اسلام انہوں نے قبول کیا. جب ان کی رخصتی کا وقت قریب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کے مطابق صحابہ نے یہ خیال کیا کہ اب ان میں سے کسی ایک کو امیر مقرر کیا جائے گا, اور کبار صحابہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما انہوں نے آپس میں یہ بات چلائی کہ ان میں سے کون سا شخص امارت کے لیے زیادہ قابل و اہل ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ حضرت قعقاع ابن معبد رضی اللہ عنہ بنو تمیم کی امارت کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں, اور حضرت عمر کی یہ رائے تھی کہ حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ ان کو امیر ہونا چاہیے. ظاہر بات ہے دونوں بڑی شخصیات ہیں اور دونوں صاحب اور رائے لوگ ہیں اور دونوں سیاسی طور پہ بھی بھرپور نظر رکھتے ہیں. ابو بکر نے بھی خاصیات دیکھی حضرت اقرا میں, قعقاع میں, اور حضرت عمر نے حضرت اقرا میں, اور یہ کلام کرتے کرتے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر دلائل دیتے دیتے شیخین کریمین کی آواز کچھ بلند ہونے لگی, اور اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل فرمائی اور فوراً تنبیہ فرما دی, لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ, اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. دو خطائیں ہوئی تھیں. پہلی خطا یہ ہوئی تھی کہ ابھی کسی معاملے میں پیغمبر نے نہ مشورہ طلب کیا, نہ کسی سے رائے پوچھی, اور نہ آپس میں مشورہ کرنے کا حکم دیا. صحابہ کرام عادت کو دیکھتے ہوئے یہ قیاس کر گئے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے تو کیا بہتر ہے. قرآن نے فوراً حکم فرما دیا کہ آئندہ ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. دوسری کوتاہی جو ہو گئی تھی وہ یہ کہ آواز بلند ہو گئی تھی پیغمبر کی مجلس میں, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آئندہ پیغمبر کی آواز پر کسی کی آواز بلند نہ ہونی چاہیے. صحابہ کرام کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اصلاح فوراً فرما دیتے تھے. اسی لیے ان میں سے کسی کا غلطی اوپر جاری ہونا یا غلطی پہ باقی رہ جانا یہ خارج از امکان ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ مبارک نور نبوت موجود ہے اور تمام کے تمام صحابہ من وعن اس کے قبول کرنے کے لیے حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی کا سلسلہ جاری ہے، تو آپ کے سامنے معاملہ اس طرح رکھا گیا. اس آیات کا پڑھنا اور اس کا شان نزول کا بیان کرنا، اس کا جو اس وقت میرے اور آپ سے کلام کا مقصد ہے وہ یہ کہ قرآن کریم ایک معجز کتاب ہے اور اس کے احکام وہ نازل کسی ایک واقعے کے بارے میں ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ احکام قیامت تک آنے والے انسانیت اور مسلمانوں کے لیے ہیں. آپ خود غور فرمائیے کہ آیات ابوبکر و عمر اور صحابہ کے بارے میں نازل ہو رہی ہیں، کسی کا ذکر نہیں ہے. بنو تمیم کے اختلاف کے بارے میں نازل ہو رہی ہیں، کوئی ذکر نہیں. بالکل مطلق آیت کو رکھا گیا ہے کہ جس زمانے میں مسلمانوں کے درمیان میں جس معاملے میں بھی اختلاف پیش آئے، آپ ان آیات کو اٹھا کے حل کرنے کے لیے جب پیش کریں گے 100% وہ آیات اس پہ فٹ آئیں گے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور پیغمبر اور اللہ کے حکام سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. علماء نے اس آیت سے بہت سارے احکام نکالے ہیں. جو عالم ہوتا ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ آیات و احکام کی تفسیر کرتے ہیں، اور تفسیر کہتے ہیں وضاحت کو. آپ کے سامنے چند جملے آ جائیں پھر اس کی جو وضاحت کی جاتی ہے وہ تفسیر ہوتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک جب تک دنیا میں موجود تھا تو یہ احکام آپ کے مجلس کے ساتھ لاگو تھے. جہاں آپ تشریف لے جاتے، جہاں آپ ہوتے، وہاں صحابہ کو اس بات پہ پابند کیا گیا تھا کہ نہ پیغمبر سے کسی کام میں پہل کرنی ہے اور نہ آواز اونچی کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اب دنیا کے اندر ان احکامات کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیے جب پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ اپنا وارث علماء کو بنا کے گئے ہیں. العلماء ورثت الانبیاء، جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو علماء نے فرمایا کہ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جس طرح آداب نبوت ہیں کہ جب تک کسی نے سوال نہ کیا ہو آپ سے، یا جب تک آپ سے رائے طلب نہ کی گئی ہو، آپ سے مشورہ نہ لیا گیا ہو، تو آپ پہل نہ کریں. اسی طرح علماء کی مجلس، دین کی مجلس، اللہ سے ڈرنے والے انبیاء کے ورثاء جب ان کی مجلس میں آپ بیٹھیں اور کوئی دین کی بات ہو رہی ہو، کوئی معاملہ ہو رہا ہو، کوئی سیاسی کلام چل رہا ہو، تو جب تک آپ سے رائے طلب نہ کی جائے یا آپ سے سوال نہ کیا جائے تو آپ خاموش رہیں. جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے، استشار کیا جائے، مشورہ طلب کیا جائے، تو پھر آپ کھل کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اور ایسا کئی موقع پہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا اور مشورے کے بعد جو بات طے ہوئی اس پہ عمل کیا، خواہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اس میں شامل تھی یا نہیں تھی. تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ جب دین کی مجلس ہو، دین والوں کی مجلس ہو، تو وہاں پہ اس بات کا خیال رکھا جائے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے حکم فرمایا کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ورثاء سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ ہو. आगे बढ़ना कई तरीके से हो सकता है। एक तरीका तो यह है कि आपसे एक बात नहीं मतलूब थी और आपने पेश कर दी, मजलिस के आदाब के खिलाफ थी, नहीं होनी चाहिए थी, आप हद से आगे बढ़ गए और आपने बात कर दी। दीन के अंदर उस बात की इजाजत नहीं थी, कोई गाली है, कोई गुनाह की बात है, किसी की गीबत है, और इजाजत नहीं थी और आप आगे बढ़ गए, अल्लाह की हद तोड़ दी। इसी तरह एक और पहलू भी है इसका, वो ये कि ये जो आलिम साहब हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन मैं इनसे ज्यादा दीन जानता हूं, मैं इनसे ज्यादा मुताला रखता हूं, और मैं समझता हूं कि ये मेरे सामने कुछ भी नहीं, ये भी दीन की तौहीन है। अगर आपको किसी कलाम में इख्तलाफ है, किसी मसले में आप वजाहत चाहते हैं, तो आप उनकी मजलिस में जाएं, उनसे इजाजत तलब करें, इस तरीके से कि दीन और इस्लाम की इहानत ना हो उसमें। और फिर जब वो आपसे बात और कलाम करने के लिए तैयार हो, तो आप अपने दलाइल उनके सामने पेश करें। सहाबा किराम में से कुछ सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपस में कलाम कर रहे थे। एक ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह ने अपने लिए आपको चुन लिया है नबूवत और रिसालत के मकाम के लिए, आपको जन्नत का बशारत दी गई है और वादा किया गया है। ये एक सहाबी दूसरे सहाबा से कलाम कर रहा है, तो हम तो पैगंबर जैसे नहीं हो सकते। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को नमाज भी पढ़ते हैं, आराम भी करते हैं, दिन में रोजे भी रखते हैं और इफ्तार भी करते हैं। इफ्तार यानी वो दिन जिसमें रोजा ना हो। इसी तरह आपने शादियां भी की हैं, अजवाज मुतहरात हैं आपकी, लेकिन आपका मकाम हमसे बहुत ऊपर है। हमें उस मकाम तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, मशवरा हो रहा है सहाबा में। एक सहाबी ने कहा कि मैं आज के बाद रात को सोऊंगा नहीं, तमाम जिंदगी अल्लाह से वादा करता हूं, और मैं इबादत करूंगा, नमाज पढ़ूंगा। दूसरे सहाबी ने कहा कि मैं आज के बाद तमाम जिंदगी रोजे के बगैर नहीं रहूंगा, और तीसरे सहाबी ने कहा कि मैं शादी या निकाह नहीं करूंगा, क्योंकि शादी और निकाह के बाद बंदा अहले खाना के मामलात में लग जाता है और इबादत का वक्त कम हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि ये सहाबा ने इस तरह की बातें की हैं, आपने तीनों को तलब फरमाया, सामने बिठाया और फरमाया, अना आलमुकुम बिल्लाह व अतकाकुम, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं कि अल्लाह को क्या पसंद है, और मैं तकवा में तुमसे बहुत ज्यादा हूं, उसके बावजूद मैं रोजा भी रखता हूं, इफ्तार भी करता हूं, मैं नमाज भी पढ़ता हूं और आराम भी करता हूं, मैं जिहाद भी करता हूं और मेरे निकाह भी हुए हैं और मेरे अहल आयाल भी हैं, खबरदार के आइंदा इस किस्म की बात की। ये आप गौर कीजिए, सहाबा किराम अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन ला तुकद्दिमु बैन यदै अल्लाह व रसूलिही, जिस काम का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने न किया हो, इजाजत न दी हो, खबरदार आगे बढ़ने की कोशिश न करना। कोई ये समझे कि मैं अमल के जरिए से सहाबा से ऊपर चला जाऊं, या अमल के जरिए से मकाम नबूवत हासिल कर लूं, तो ये इस आयत का मिसदाक है, और उसको अल्लाह ने खबरदार फरमा दिया है कि खबरदार आगे बढ़ने की कोशिश न करना। इसी तरह बजाहिर काम ऐसा लगता है कि दीन का काम है, लेकिन दीन के अंदर या किताब और सुन्नत के अंदर उसकी असल नजर नहीं आती, ये भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम से आगे बढ़ने के मुतरादिफ है। मैं आपको मिसाल देता हूं, फजर की नमाज दो रकात, जहर और असर चार रकात हैं, लेकिन मगरिब की नमाज तीन रकात। हदीस में मौजूद है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम عن صلاة البتیرا، پیغمبر نے بتیرا نماز سے منع کیا ہے. بتیرا عربی میں اکیلی کو بولتے ہیں، یعنی جوڑا نہ ہو، یا ایک ہو، یا تین ہو، یا پانچ ہو. آپ جب بھی نماز پڑھیں گے دو رکعت پڑھیں گے یا چار پڑھیں گے، اور علی اختلاف الاقوال چھ اور آٹھ تک جا سکتے ہیں، لیکن مغرب کی نماز تین رکعت. اب اگر کسی کو یہ خیال آئے کہ تین رکعت صلاۃ البتیرا ہے تو میں اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا لوں اور چار رکعت نماز شروع کر دوں، تو یہ تین رکعت بھی اس کی فاسد، مغرب کی نماز بھی اس کی نہیں ہوئی، پیغمبر کے حکم کے خلاف کرنے کا گناہ بھی ہوا، اور نماز چونکہ اللہ کے حکم سے فرض ہوئی تھی اور اس کے حکم کے مطابق ادا نہیں ہوئی، تو نماز اس کے ذمے سے فرضیت بھی ختم نہیں ہوئی اس کی، اور غلط کام کرنے پہ اس کا وقت اور اس کا جسم تو لگا لیکن اس کو ثواب نہیں ملا. اپنی طرف سے دین میں کوئی نیا عمل گھڑنے کا گناہ اس کے اوپر غلط، وہ الگ ہے. تو اسی طرح بہت سارے اعمال ہیں، آپ غور کریں، آپ کو ایسا لگے گا دین کا کام ہے، ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن دین میں اس سے منع فرمایا گیا ہے. روزہ رکھنا ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اسلام کے اندر کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ ان دنوں میں روزے رکھنے حرام ناجائز قرار دیا ہے. عید کے دن روزہ منع ہے، ایام تشریق میں روزہ منع ہے، یوم الاضحیٰ کے دن روزہ منع ہے. اگر کوئی رکھتا ہے گناہ کرتا ہے، حرام کا مرتکب ہے. حالانکہ روزہ کتنی اچھی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ رکھنے والا کتنا پسند ہے، اور روزے رکھنے والوں کے لیے جنتوں کے، خاص جنتوں کے وعدے کیے گئے. لیکن جو اسلام کا حکم تھا اس کے خلاف کرنے کی وجہ سے اس روزے کا کوئی ثواب نہیں ہے. جب آپ سفر پہ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ فضل و احسان فرمایا، آپ کی کمزوری اور مجبوری کو دیکھا، فرمایا چار رکعت دو ہو گئی، ظہر کی نماز دو پڑھ لیں، عصر کی دو پڑھ لیں، عشاء کی دو پڑھ لیں، جو چار سے کم ہیں وہ اپنی حالت پہ رہیں گے، فجر دو رہے گی، مغرب تین رہے گی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر سفر میں کوئی چار رکعت نماز پڑھتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے. علماء نے فرمایا یہ اسی وجہ سے کہ اللہ اس کو دو رکعت کا حکم دے رہا ہے اور یہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اللہ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے حکم سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اللہ کو جو اپنی زور دکھانا چاہے اور اللہ کو جو اپنی نیکی دکھانا چاہے حکم کے خلاف، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کی نماز بالکل غلط ہے، دین کے خلاف ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جو دین ہے اس کی کچھ حدود ہیں، اور دین نام ہے اتباع کا. آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے جس طریقے سے دین سکھایا ہے اس پہ نمان چلنا ہے. ایک انچ بھی اگر اس سے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کی اور اس کو دین سمجھا تو یہ دین کے خلاف کام ہو رہا ہے. ایک اور پہلو بھی ہے اس آیت کا، کچھ اعمال ایسے تھے جو پہلے نہیں تھے اب آ گئے، اس کے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ پہلے زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں تو ہم اور آپ گاڑیوں میں نہیں بیٹھتے تھے، ہمارے اجداد وہ اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ اور خچر پہ سفر کرتے تھے. پنکھے نہیں تھے، بجلی نہیں تھی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بعد میں ایجاد کی گئی. تو اگر کوئی یہ خیال کرے کہ ان چیزوں کا استعمال خدا نخواستہ یہ دین کے خلاف ہے تو میں اس سے بچتا ہوں، تو یاد رکھیے یہ سوچ بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گاڑی میں بیٹھنے کو کسی نے سنت نہیں کہا، پنکھا چلانے کو کسی نے واجب قرار نہیں دیا، ٹیلی فون پہ فون کرنے کو کسی نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ کریں، اگر نہیں کریں تو آپ وہابی ہیں. یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ مستعملات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کے آلات استعمال فرمائے، جہاد میں تلوار استعمال ہوئی، سفر کے وقت گھوڑے پہ سوار ہوئے، مشکیزے سے وضو کیا، یہ تمام آلات ہیں انسان کی زندگی کے آسانی کے لیے اللہ نے احسان فرمایا، پہلے کے مقابلے میں اب بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو یہ سمجھ لینا کہ دین کے اندر زیادتی وہ استعمال میں بھی ہے، وہ ان چیزوں میں بھی ہے، یہ بھی خام خیالی اور غلط ہے۔ جب تک کہ کوئی کام دین کے خلاف نہ ہو اور کوئی نیا کام دین کا حصہ نہ سمجھ لیا جائے، وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا پہلو اس آیت کا، کچھ کام ایسے ہیں کہ جس کا دین میں پہلے کوئی ذکر نہیں تھا اور اب اس کو دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ میت ہو گئی، دنیا سے گزر گیا، آپ تیسرے دن لوگوں کو جمع ہونا ہے، نہیں جمع ہوا، کوئی نہیں آیا تو اس کی خیر نہیں، اور تیسرے دن کھانا بنے گا اور سب آ کے جمع ہوں گے اور یہاں پہ بیٹھ کے قرآن خوانی کریں گے اور اس کے بعد کھانا کھایا جائے گا، کہتے ہیں جی تیجا کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، لوگوں کا جمع ہونا اسلام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ فقہا نے فرمایا کہ جب کہیں میت ہو جائے تو اس کے جان پہچان والے احباب اور دوست، ان کا جانا مستحب ہے، اچھی بات۔ قرآن کا پڑھنا کون اس کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ دن رات جب چاہیں آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ کھانا پکانا دین کے خلاف نہیں ہے، تمام ادیان کے اندر غریبوں کو اور بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، لیکن ساتھ میں یہ سمجھنا کہ یہ دین کا حصہ ہے اور جس نے یہ کام نہیں کیا تو وہ خدا نہ خواستہ گستاخ ہے یا وہابی ہے یا اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ دین کیا چیز ہے۔ اب یہ معاملہ نظر آنے لگ گیا کہ آپ قرآن و سنت میں تلاش کریں، کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج میں سے، اپنی اولاد میں سے، اپنے صحابہ میں سے کسی کا تیجا کیا؟ کیا آپ کے صحابہ میں سے کسی نے کسی کا تیجا کیا؟ ابو بکر کے زمانے میں سینکڑوں صحابہ فوت ہوئے، عمر کے زمانے میں ہزاروں صحابہ فوت اور شہید ہوئے، ان کی یاد میں کتنی برسیاں ہوئیں، کتنے تیجے ہوئے، کتنی چالیسویں ہوئی۔ اگر ملیں تو آئیے، ٹھیک ہے، منوان آمننا و صدقنا، مانیں گے اس کو، اور اگر نہیں ہے تاریخ کے اندر اور شریعت کے دلائل میں تو پھر اس کو دین مت کہو، یہ دین نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا عمل ہے۔ اپنے عمل کے اندر ثواب کا پہلو اس وقت تک ہوتا ہے جب آپ مخلص اور اخلاص سے کریں، لیکن جب آپ وہ لوگوں پہ تھوپنا شروع کر دیں اور آپ کہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے اور دین کے خلاف کرنے والا وہ ابلیس ہے اور ابلیس کا دوست ہے، یہ گناہ ہو رہا ہے۔ اذان سے پہلے شور مچا دیا، جی صلاۃ السلام پڑھیں گے، ٹھیک ہے، صلاۃ السلام بہت اچھی بات ہے، پیغمبر پہ درود و سلام کا اللہ نے حکم دیا۔ آئیے قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے کہاں کہاں سے آپ پہ درود و سلام بھیجا، کتنی نمازوں اور اذانوں سے پہلے بھیجا۔ ابوبکر و عمر و عثمان و علی اور اس کے بعد بنو امیہ و بنو عباس اور اس کے بعد تمام مسلمان خلفاء میں کتنے لوگوں نے درود و سلام بھیجا۔ اگر آپ کے پاس دلائل ہیں تو پیش کیجئے، دلائل نہیں ہیں تو یاد رکھیے یہ دین کے اندر اضافہ ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار، غور سے سنیے، دین کے اندر نئے کام گھڑنے سے بچنا، کیونکہ کُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، ہر نیا کام دین میں گھڑنا یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت کا کام وہ آگ میں لے جانے والا ہے۔ آگ میں لے جانے والا کیوں ہے؟ ذرا غور کیجئے اس بات پہ۔ اس لیے کہ آپ کے خیال میں العیاذ باللہ اگر کوئی شخص بدعات میں مشغول ہے تو اس کی نظر میں باقی لوگ اہل اسلام مکمل دین پہ قائم نہیں ہیں۔ ایک شخص تیجا کرتا ہے اور دوسرا شخص نہیں کرتا تو تیجے والا نہ کرنے والے کو غلط سمجھتا ہے، اور جس کو وہ غلط سمجھ رہا ہے اس کے بارے میں قرآن و سنت گواہی دیتا ہے کہ یہ صحیح دین پہ قائم ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ دین مکمل ہے، نعمت مکمل ہو چکی ہے، اور جو دین تمہارے سامنے ہے اس پہ میں تم سے راضی ہوں، اس پہ عمل کرو گے تو جنت ملے گی۔ لیکن یہ صاحب تیجے والے یہ اس کو دین پہ مکمل نہیں سمجھتے، گویا کہ یہ قرآن کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور جو قرآن کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس میں کہاں ایمان باقی رہا، اور وہ کہاں پھر قرآن کو سچی کتاب سمجھے، اور وہاں وہ کہاں پھر اہل حق علماء کو دین پہ سمجھے، کہاں پھر وہ اللہ کے نیک بندوں کو دین والا سمجھے. اس لیے فرمایا کہ ہر دین کے اندر نئے کام گھڑنے سے بچو، کیونکہ نیا کام کرتے کرتے وہ بدعت بن جائے گی، اور بدعت پھر وہ آپ کو العیاذ باللہ جہنم کے گھڑے تک نہ پہنچا دے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے آگے بڑھنے کی بالکل کوشش نہ کرنا، اور اللہ کا خوف رہنا چاہیے. اگر تقویٰ ہے تو خود بخود آپ اللہ اور رسول کے اقدام سے آگے بڑھنے سے پرہیز کریں گے. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی دیکھ بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے اور سن بھی رہا ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی حکم یا کوئی کمال آپ کے اندر ایسا ہے کہ جو اللہ کے علم میں نہ ہو، العیاذ باللہ. آپ دین کے اندر زیادہ کام کر کے اللہ پہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ میں بہت اچھا شخص ہوں یا میں بہت نیک آدمی ہوں. اللہ سب جانتا ہے. جو دین آپ کے سامنے آ چکا ہے اس دین کے حدود مقرر ہو چکے ہیں، اس دین کے طول و عرض مقرر ہیں، اس کے احکام آپ کے سامنے ہیں، ان کے اوپر من وعن عمل کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لیا جائے، فرائض بجائے لائے جائیں، واجبات کو مضبوطی سے پکڑا جائے، یہی کامل دین ہے. انما العسر یسرا، بظاہر یہ بڑا مشکل کام لگتا ہے، لیکن جب آپ اس پہ آ جائیں، دین کو مضبوطی سے اپنا لیں، تو آپ کو اتنا لطف آئے گا اور اتنی آسانیاں آپ کو محسوس ہوں گی کہ آپ کا روح بھی خوش ہوگی اور ایمان بھی آپ کا مضبوط ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو یہ احکام نازل فرمائے، علماء نے اس میں سے بہت سارے احکام بیان فرمائے. اس سلسلے میں ایک اور حکم وہ سنت پر عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام اور جو اعمال ہمیں اور آپ کے لیے بیان فرمائے، احادیث کے اندر بے شمار احکام آتے ہیں کہ آپ نے فلاں موقع پہ نماز پڑھی، فلاں موقع پہ دعا فرمائی، فلاں موقع پہ کسی غریب کی مدد کی، یہ تمام سنتیں ہیں. اگر ان سنتوں پر عمل کرنا ہے تو پھر سنت کے مطابق کرنا ہے. سنت کے خلاف کریں گے تو پھر وہی بات ہو جائے گی. اگر آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ کا اخلاص نیت تھی، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ثواب عطا فرمائے، امید ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے اور آپ اس کے باوجود کسی اور طریقے پہ چل پڑے، تو یہ تو رسول کی مخالفت ہو گئی، اور جو رسول کی مخالفت کرے گا تو وہ دین پہ باقی نہیں رہتا. تو یہ کچھ عوارض تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورت حجرات کے اندر جو احکام بیان فرمائے ہیں، یہ بہت ہی تفصیلی سورت ہے اور اس کے اندر بے شمار احکام بیان کیے جاتے ہیں. لیکن اس کے اندر جو پہلی آیت کے ذیل میں مفسرین نے احکام بیان فرمائے ہیں، یہ ایک مسلمان کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا خطاب ہی مسلمانوں کے لیے ہے. اس زمانے میں یہ احکام کس مد نظر میں نازل ہوئے تھے وہ بھی آپ کے سامنے پیش ہوا، اور اس زمانے کے اندر ان احکام کی کیا حیثیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ میں نے پیش کیا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین. نسألوک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا همّا الا فرجته، ولا حاجة الا قضيتها، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعالي. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، جو پریشانیاں ہیں آسان فرمائے، جو بیماران ہیں صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے، جو دنیا سے مرحومین چلے گئے دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سورہ حجرات کے آیات کا ذکر ہوا، اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں سچے دل سے اخلاص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بدعات سے، محدثات سے، اور سیئات سے، اور زلات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جو لوگ ان کاموں میں مشغول ہیں اور مبتلا ہیں، ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ان کو جلد از جلد اس بات کا احساس نصیب فرمائے، ان کو بھی قرآن و سنت کی روشنی اور اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے حالات پر اپنا خاص فضل احسان فرمائے. حرمین شریفین، القدس، الجزائر، شام، عراق اور افغانستان جتنے بھی ممالک ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہاں پر امن بحال فرمائے. حرمین شریفین میں ہمارا اور آپ کا جانا ایمان کے ساتھ، توفیق کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے، اور القدس کو یہودیوں سے آزادی نصیب فرمائے. جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی تمام شاخیں، اس کے متعلقات، اس کے بانی و محتمیم حضرت والد صاحب، اللہ تبارک و تعالی سب پر اپنا خاص فضل و احسان نازل فرمائے. حضرت والد صاحب کی عمر میں برکت فرمائے، آپ کے فیض ہمیشہ دائم اور قائم فرمائے. یہاں آنے والے جو حضرات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں میں رحمت نازل فرمائے. جو اس فتنے کے دور میں وقت نکال کے دین کے مجلس میں تشریف لاتے ہیں، قال اللہ قال الرسول سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تا قیامت ان کا یہ عمل، ان کو ثواب اور توفیق عطا فرمائے. اسی طرح جو آنا چاہتے تھے لیکن نہیں آ سکے، یا جو دور ہیں، جو دور علاقوں سے سنتے ہیں ان مجالس کو، اس میں شرکت کی تمنا رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی دعائیں قبول فرمائے، مشکلات آسان فرمائے. اللہم انا نسألک الصحة والعفة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم انا نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وإخبات المؤمنين وشفاعة النبيين، لا سيما شفاعة سيد الشافعين يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه.